بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. سورة یونس سے مکی سورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ سورہ مومنون پر آ کر ختم ہوا ہے. یہ کل 14 سورتیں ہیں. ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہے کہ حضور کے زمانہ قیام مکہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں نازل ہوئی. البتہ دو سورتیں، ایک سورہ حجر اور سورہ مومنون جو ابھی ہم نے ختم کی تھی، یہ ان میں وہ سورتیں شامل ہیں کہ جو ابتدائی دور کی ہیں. سٹائل کا فرق آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ سورہ حج جو اس سے پہلے تھی اس میں 10 رکوع تھے لیکن آیتوں کی تعداد کل 78 تھی، گویا کہ 8 آیتیں فی رکوع اندازن اوسط بنتا ہے. اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ مومنون، اس کے 6 رکوعوں میں 118 آیات. یہی در حقیقت بہت بڑا ایک علامت ہے، بہت بڑی. ابتدائی سورتوں میں آیتیں چھوٹی ہیں اور فلو تیز ہے، اور جو بعد کے دور کے آیات طویل ہیں، مضمون جو ہے وہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ چلتا ہے. پھر یہ کہ اس میں بھی حضور پر کسی جن کے سائے یا حضور کو جنون کے عارضے کا ذکر ہے اس سورہ مومنون میں بھی، اور یہ اصل میں وہ بات ہے جو بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی. اسی کا ذکر آپ کو سورہ حجر میں ملا تھا، اسی کا ذکر یہاں ہے. اب جو سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النور، یہ بالاتفاق بلا شک و شبہ مدنی سورت ہے، اور مدنی سورتوں میں بڑی اہم سورت ہے. یہاں بالکل منفرد آئی ہے، اکیلی ہے مدنی سورت. اس کا جوڑا جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ احزاب ہے. ان دونوں کے مابین مضامین کا بڑا اشتراک ہے. اس سورہ مبارکہ کے 9 رکوع ہیں، اور اس کے بالکل درمیان میں جو رکوع ہے 5واں، وہ قرآن مجید کے نہایت اہم مقامات میں سے ہے، جس میں ایمان کے لیے ایک بہت ہی بلیغ تمثیل آئی ہے. وہ تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اب آج جو 4 رکوع پہلے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آخری جو 4 رکعتیں ہیں ہماری ان میں آپ سنیں گے. ارشاد ہوتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور جسے تم پر فرض کیا. یہ انداز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بعض احکام آ رہے ہیں. ایک تو مکی سورتیں ہیں، ان میں احکام زیادہ تر نہیں ہوتے، ایمانیات کی مباحث ہیں. یہاں چونکہ بہت اہم احکام آ رہے ہیں، معاشرتی تمدنی احکام، لہذا پہلے ہی یہ بات فرما دی گئی یہ ہم نے لازم کی ہے تم پر، اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم تذکر کرو، نصیحت اخذ کرو اور سوچ سمجھ سے، سوجھ بوجھ سے کام لو. الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور ان دونوں پر تمہیں اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کی طرف سے مقررہ اس حد کے جاری کرنے میں کوئی ترس نہ آئے، ان پر تمہیں کوئی رحم نہ آئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس لیے کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو اللہ ہے، ارحم الراحمین. آخر کوئی مصلحت ہے کہ جس میں اللہ نے یہ سخت حکم دیا ہے، تو تم ان سے بڑھ کر رحیم نہیں ہو. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو ماں سے بڑھ کر لاڈ کرے وہ ڈائن ہوتی ہے، تو اللہ سے بڑھ کر اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ خلق خدا کے حق میں رفیع، وہ رؤوف اور شفیق ہے، وہ گویا کہ ڈائن کے مصداق ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو اہل ایمان کی ایک جماعت اس کو دیکھے، موجود ہو. اس لیے کہ اسلامی سزاؤں میں اصل میں بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ عبرت ناک سزائیں ہیں، اور اس سے پیش نظر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دہشت پیدا ہو جائے اور دیکھ کر وہ سبق حاصل. اگر چوری چھپے کسی کمرے میں کسی کو پھانسی دے دیا جائے تو صرف اس شخص کی زندگی تو آپ نے ختم کر دی، اس کا جو اثر پڑنا چاہیے معاشرے پر وہ بالکل نہیں پڑے گا. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر یا زانیہ سے یا مشرکہ سے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زانی عورت سے کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے یا تو خود زانی مرد ہو اور یا مشرک۔ یہ در حقیقت حکم کی قبیل کی شے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون تکوینی کا معاملہ، جیسے آگے چل کر آئے گا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک اہتمام ہوتا ہے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نیک مردوں کو نیک بیویاں عطا کرتا ہے، اور جن کا خود اپنا کردار جو ہے وہ پست ہو تو ان کو پھر جیسی روح ویسے فرشتے کے مصداق اسی طرح کی عورتیں ملتی ہیں، لیکن یہ کوئی قانون کے درجے کی شے نہیں ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ چیز اہل ایمان پر حرام کر دی گئی۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 70 جَلْدَةً، اور جو لوگ الزام لگائیں زنا کا محصنات پر، محصنات کہتے ہیں ان عورتوں کو جو قید نکاح میں ہوں یا شریف زادیاں، شریف گھرانے کی عورتیں، ثم لم یاتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہیاں پیش نہ کر سکے، فجلدوہم 80 جلدا، تو ان کو اب لگاؤ 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ہمیشہ اب ان کی شہادت قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یقیناً یہی لوگ نافرمان ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کرے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور اگر صورت ایسی ہو جائے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے زنا کا اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو، یہ معاملہ چونکہ نازک ہے، ایک شوہر نے فرض کیجئے کہ دیکھا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس بیوی کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، لیکن 3 اور گواہ موجود نہیں ہیں، تو اگر وہی قانون ہو اس کے لیے بھی تو وہ بات بہت غلط ہو جائے گی کہ وہ مجبور ہوگا گویا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل نکال دی کہ اگر یہ معاملہ شوہر اور بیوی کے مابین ہو تو یہ ایک مستثنا بات ہے، اس میں کیا ہے، لعان کا قاعدہ ہے جو آگے آ رہا ہے، لم یکن لہم شہداء الا انفسہم، مگر سوائے ان کے اپنے کوئی اور گواہ موجود نہ ہو، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو وہ ایک اکیلا بھی جب 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا تو یہ 4 گواہیاں شمار ہوگی، انہ لمن الصادقین، اسے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں سچا ہوں، میں جو عیب لگا رہا ہوں، الزام لگا رہا ہوں، جھوٹا نہیں۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات اسے یہ کہنی ہوگی، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر۔ اب یہ 4 قسمیں اور 5ویں مرتبہ یہ کہنے سے گویا کہ اس کی شہادت جو ہے وہ پوری ہو گئی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شوہر جو ہے کسی اور دشمنی کی وجہ سے بیوی پر یہ معاملہ کر دے اور یہ قسمیں کھا لے، تو محض اس قسموں کی بنا پر بیوی پر حد جاری نہیں ہوگی۔ فرمایا ویدرا عنہ العذاب، اور اس سے عذاب دور ہو جائے گا، ٹل جائے گا، ان تشہد 4 شہادت باللہ، کہ وہ بھی 4 قسمیں کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا یہ شوہر جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ جب وہ یہ بات کہہ دے گی تو عذاب سزا تو اس پر نہیں آئے گی، لیکن اکثر فقہا کا یہ کہنا ہے کہ ان کے درمیان اب جدائی ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی، اب وہ ساتھ نہیں رہیں گے۔ باقی یہ جہاں تک فقہی معاملات ہیں ان میں بہت سی رائے ہیں، بہت سی تفاصیل ہیں، اس میں سلجھانے کا موقع ہی نہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل ہی نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اب اس کے بعد حذف ہے، تو تم برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، یہ قوانین تمہیں اللہ عطا فرما رہا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالی بہت ہی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور بہت ہی عنایتیں فرمانے والا ہے، اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ، یہ واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی گئی تھی، غزوہ بنی عبد المصطلق سے واپسی پر رات کے وقت جہاں پڑاؤ تھا، رفع حاجت کے لیے حضرت عائشہ گئیں، وہاں ان کا ہار گر گیا، واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہار گر گیا ہے، تو لوٹ گئی اس کی تلاش کے لیے، اتنے عرصے میں یہاں جو ہے کوچ کا حکم ہو گیا اور لوگ آئے، اور انہوں نے اس جو حوضج سا تھا جس میں حضرت عائشہ ہوتی تھی اس کو اٹھا کر ہونٹ پر رکھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں موجود ہے ام المومنین، اس لیے کہ بہت ہی دبلی پتلی تھی، ان میں کوئی وزن اتنا نہیں تھا کہ وہ اسے محسوس کر سکتے. قافلہ چلا گیا، اب یہ آئیں تو دیکھا کہ وہ قافلہ تو گیا، لشکر چلا گیا، تو وہیں وہ بیٹھ گئی. اور یہ بہت ہی انہوں نے عقل بندی کا کام کیا کہ ادھر ادھر گئی نہیں، ورنہ تو تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا. پیچھے جس شخص کی ڈیوٹی تھی کہ جو کوئی گری پڑی چیزیں دیکھتا ہوا آتا تھا لشکر کے پیچھے پیچھے، وہ صاحب جب آئے انہوں نے دیکھا، کیونکہ یہ سو گئی تھی اس وقت، ذرا بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے ہوئے اونگ گئی، کپڑا بھی کھلا ہوا تھا، چہرہ بھی اس وقت کھلا تھا، انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس لیے پہچان لیا انہوں نے کہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. وہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہے، یہ دونوں سورتیں میں عرض کر چکا ہوں آپس میں جوڑے کی شکل میں. بہرحال وہ ان کو لے کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا، تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی، اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلے اور لشکر میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن ابی جو ہے اس نے دیکھتے ہی شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو ہے یہ بچ کر نہیں آئی، یعنی تنہا رہی ہے ایک شخص کے ساتھ، اور رات کا وقت یا بالکل اڑا صبح کا وقت، تو یہ بچی نہیں ہے. گویا کہ یہاں سے اب بات شروع ہوئی اور منافقین نے اس کو ہوا دی، بری بات جو ہے پھیلتی ہے. اور کچھ مومن جو تھے صادق سچے، وہ بھی اس کے زیر اثر آ گئے اور اس ڈرا کے اندر بہہ گئے. یہ واقعہ ہے جس پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ تہمت لگائی اور یہ طوفان گھڑا، وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. لا تحسبوا شرا لکم، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے شر ہے، بل ہوا خیر لکم، اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دیا ہے. اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اب یہ ہدایت دے رہا ہے اور یہ قوانین نازل فرما رہا ہے. لیکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک نے جو جو حصہ اس برائی میں لیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی. والذی تولی کبرہ، اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منہم لہو عذاب العظیم، اس کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں ایسا ہوا؟ اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ روح ہو کہ جب اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں نے وہ بات سنی تھی تو وہ اپنے ساتھ اچھا گمان کرتے، یعنی حضرت عائشہ تو غیر تو نہ تھی، اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ابو بکر صدیق کی لخت جگر تھی، تو انہیں ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. اس کے بجائے انہوں نے ایک بری بات ان کے بارے میں جو ہے کیسے قبول کر لی. وقالوا هذا افك مبين، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو سری بہتان ہے، بالکل گھڑی ہوئی بات ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اور یہ بات منہ سے نکالنے سے پہلے وہ چار گواہ کیوں نہ لے کر آئے. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، تو اگر ان کے پاس گواہ نہیں تھے تو اللہ کے قانون کی روح سے تو وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لمسکم فیما افزتم فیہ عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے یہ کمائی کی ہے اس وقت اس پر تمہیں بہت بڑی سزا، بہت بڑا عذاب جو ہے وہ آ پکڑتا. اس طلب کون ہوں بے السرت، تم جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے. عجیب ہے یہ انداز، آدمی لیتا ہے کانوں سے، لیکن چونکہ ایسی بات اگر ہے کہ ایک بات سنی اور فوراً کہہ دی تو معلوم ہوا کہ یہ آپ نے زبان ہی سے لیے، سوچا ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایک بات سنیں پھر غور کریں، قابل قبول ہے یا نہیں ہے، آگے میں کہوں یا نہ کہوں، میں تحقیق کر لوں تو آگے کہوں، ورنہ بری بات اور غلط بات کے پھیلانے میں کہیں میں بھی حصے دار نہ بن جاؤں. تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے. تم نے تو سنا اور آگے بڑھا دیا، تو گویا کہ تم وہ بات لے ہی رہے تھے اپنی زبانوں سے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے وہ چیزیں کہ جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا گناہ تھا. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم کہتے اللہ پاک ہے. ما يكون لنا سبحانك هذا بهتان عظيم، ہمارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات اپنی زبان سے نکالیں. سن تو لیا، سننے میں تو انسان کا اختیار نہیں ہوتا، کسی نے آ کر بات کہی آپ نے سن لی، لیکن آگے اپنی زبان تو اپنے کنٹرول پہ. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ کبھی دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مؤمن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے اپنی آیات. واللہ علیم الحکیم, وہ سب کچھ جاننے والا اور ساری حکمت رکھنے والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں کسی بری بات کا چرچا ہو جائے, پھیل جائے. لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ہلاک اور برباد ہو جاتے. وان اللہ رؤوف الرحیم, اور یقیناً اللہ بہت مہربان ہے, بہت رحم فرمانے والا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر, تو جو کوئی بھی شیطان کے نقش پا کی پیروی کرے گا تو وہ تو بہرحال بے حیائی کا اور بری بات ہی کا حکم دے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا, تم میں سے کوئی بھی اپنا تزکیہ نفس نہ کر سکتا. من احد ابدا, کبھی بھی. ولکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. ولا یاتلی اولو الفضل منکم, اور نہیں چاہیے کہ قسم کھا لے صاحب فضل تم میں سے. جو لوگ مومنین صادقین میں سے اس رو میں بہ گئے تھے ان میں ایک حضرت مستح بھی تھے, یہ مہاجر تھے حضرت ابوبکر صدیق کے, یا خالہ زاد بھائی تھے یا بھانجے تھے, رشتہ داری بھی قریب کی تھی, غریب آدمی تھے. حضرت ابوبکر ان کی مدد کیا کرتے تھے, پیسہ دیا کرتے تھے, لیکن چونکہ یہ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے تو حضرت ابوبکر قسم کھا بیٹھے کہ اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا, اس نے بھی میری بیٹی کا اوپر اس بہتان میں حصہ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ روک رہے کہ ایسا نہ کرو, تم میں سے جو صاحب فضل ہے وہ قسم نہ کھائیں, جن کے اندر وسعت اور مقدرت ہے, جن کو ہم نے کشادگی دی ہے, وسعت ہے. اَن یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ, کہ وہ نیک سلوک کریں اپنے قرابت داروں سے اور محتاجوں سے اور ان سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. یعفو ولیصفحوا, انہیں تو چاہیے کہ انہیں معاف کریں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتا کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر بھی پیدا کرو. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, یقیناً وہ لوگ کہ جو عیب لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں ان مومن خواتین کی کہ جو بے خبر ہیں, یعنی ان کے سان گمان میں نہیں کہ کیا بات ان کے بارے میں کہہ دی گئی. اور محسنات ہیں, شریف زادیاں ہیں, گھروں میں بسنے والی پاک دامن, تو جو لوگ ان پر تہمت لگائیں گے, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ان پر لعنت ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم, جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی اپنی زبانیں, ان کے اپنے ہاتھ اور ان کے اپنے پاؤں. بما کانوا یعملون, ان اعمال کے ضمن میں کہ جو وہ کرتے رہے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق, اس روز اللہ تعالیٰ پورا پورا دے دے گا انہیں ان کا بدلہ. دین کا لفظ یہاں پر اپنے اصلی لغوی معنی میں بدلہ, جزا و سزا, جو بالکل حق ہوگا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سچا اور ہر بات کو واضح کرنے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہی تکوینی قانون ہے کہ جو خبیث ہوتے ہیں مرد ان کے لیے ہی خبیث عورتیں ہوتی ہیں, اور جو خبیث مرد ہیں وہی خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں, اور جو پاک اور ستھرے اور صاف کردار والی خواتین ہیں وہ صاف ستھرے کردار والے مردوں کے لیے, اور جو صاف ستھرے کردار والے مرد ہیں وہ صاف ستھرے کردار والی خواتین کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ لوگ بالکل بے تعلق ہیں, بری ہیں اس سے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور بڑی باعزت روزی ہے. اس کے بعد کچھ احکام دیے جا رہے ہیں معاشرتی زندگی کے سلسلے میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اہل ایمان مت داخل ہوا کرو ان گھروں میں جو تمہارے گھر نہیں ہیں، اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں، جب تک کہ تم تستأنسوا، جب تک کہ تم مانوس نہ اپنے آپ کو کر لو، یا مانوس نہ ہو جاؤ، یا ان کو مانوس نہ کر لو. اس کا مطلب ہے کہ اپنی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز نہ کر لو کون ہو. وتسلموا علی اہلھا، اور جو گھر والے ہیں ان پر سلام کرو. ایسے نہیں کہ ایک دم گئے اور جسے وہ گیٹ کریشنگ کہتے ہیں سیدھے گھر کے اندر دنا آتے ہوئے گھس گئے. ایک پرائیویسی ہونی چاہیے اور اس کا پورا لحاظ ہونا چاہیے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم سوجھ بوجھ سے کام لو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ تو ہرگز مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ، صاحب خانہ مصروف ہے، کوئی اور معاملہ ہے، وہ اس وقت آپ کو ریسیو نہیں کر سکتا. تو اسلامی جو تہذیب اور تمدن ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی اپنی بے عزتی نہ سمجھو کہ کہہ دیا جائے کہ چلے جاؤ، لوٹ جاؤ. اگر تو اپوائنٹمنٹ ہے تو بات دوسری ہے، تب تو حق ہے، اگر نہیں ہے تو آپ آ کے دھرنا مار کر بیٹھ گئے. تو یہ کوئی حق نہیں ہے آپ کا کہ ہر وقت جو کوئی شخص ہے آپ چلے جائیں، وہ ضرور آپ سے ملاقات کرے. فرجعوا واسکارکم، لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ پاک اور ستھرا. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی حکم ہو جاتا تھا تو باریک بینی سے اس پر عمل کرتے تھے کہ فرض کیجئے کوئی سٹور ہے، اس میں کوئی رہائش تو ہے نہیں، اب اس میں بھی داخل نہیں ہو رہا آدمی. تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو مسکون نہیں، جس میں سکونت نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اس میں تمہارا کچھ ساز و سامان رکھا ہوا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب گھر میں داخل ہونے کے بعد جو طرز عمل ہونا چاہیے، یہ اصل میں گھر کے اندر کے لیے بات کہی جا رہی ہے. اس کو جو نہیں سمجھتے وہی ان آیات کا بالکل غلط مفہوم لیتے ہیں. سورہ نور میں جو پردہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ. اور کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے ستر کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہی ان کے لیے زیادہ پاک اور ستھرا ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ کے وہ بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے ستر کو سنبھالے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو سوائے اس کے کہ جو از خود اس میں سے ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار، کہ ایک تو کرتا ہے، قمیض ہے جو عورت نے پہنا ہوا ہے، تو اس سے اس کے جسم کا ستر نہیں ہوتا، اس لیے کہ سینے کے ابھار جو ہے جو اس کی نسوانی حسن کا ایک بہت اہم حصہ ہے، وہ اگر نظر آ رہے ہوں تو ان سے بھی ایک برائی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. لہذا اضافی کورنگ ہے یہ کہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل اپنے سینوں کے اوپر مار لیں، اس سے وہ سینوں کا صحیح طور پر ستر ہوتا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب یہاں سے جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کو نوٹ کیجئے، کتنی لمبی تفصیل جو قرآن دے رہا ہے. آخر یہ ان ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی نہیں ہے، بیکار کو اتنی لمبی فہرست دے دی گئی. یہ فہرست یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں کے اندر آ سکتے، ان کے ساتھ پھر آگے چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب گھروں کے اندر آئیں گے تو یہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں گے. کسی بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بہن کے جسم کو گھور کر دیکھے، بلکہ وہ بھی نگاہ نیچی رکھے. کسی چچا کے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ محرم ہے اپنی بھتیجی کا، لیکن یہ کہ وہ بھی نگاہ نیچی رکھے، کسی بھتیجی کے جسم کو گھور کر نہ دیکھے. اصل میں یہ احکام ان کے لیے جو محرم ہے بنیادی طور پر، جو گھروں میں آ جا سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت کو الا لبعولتہن، نمبر ایک ان کے شوہر، او آبائہن یا ان کے باپ، اور باپ میں دادا پردادا یہ سب شامل ہوں گے، او بعولتہن یا اپنے، او آبائے بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپ، او ابنائہن یا اپنے بیٹے بیٹوں میں پوتے پڑ پوتے آ جائیں گے، او ابنائے بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے ان کے شوہروں کے بیٹے دوسری بیویوں سے، او اخوانہن یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن یا ان کے بھتیجے ان کے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن یا ان کے اپنے جو بھانجے ہوں گے، شوہر کے بھانجے نہیں اپنے بھانجے ان کی بہنوں کے بیٹے، او نسائہن یا ان کی عام خواتین ملنے جلنے والی معروف جو ہوں، عام جو عورتیں آ جاتی ہیں وہ بھی در حقیقت اس سے ایک طرح سے تجاوز ہے، ان میں ہر کردار کی عورتیں ہوتی ہیں اور بسا اوقات اسی طرح کی عورتیں ہیں جو فساد پھیلاتی ہیں اور طرح طرح کے فتنے جگاتی ہیں، او ما ملکت ایمانہن یا وہ کہ جو ان کے مل کے یمین ہیں بالکل ان کے نیچے ہیں، او اب تابعین غیر اولی الاربع یا اتنے تابع ہوں اتنے نیچے ہوں ان کے کہ انہیں کوئی من الرجال کہ انہیں کوئی سروکار نہ رہ جائے خواتین کے ساتھ، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ایسے بچے کہ جنہیں ابھی عورتوں کے جو خفیہ معاملات ہیں ان کی خبر ہی نہیں، یہ نو ہے کہ یہ نو وہ ہے کہ جو گھروں میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگلی اور حکم ہے وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اور مسلمان خواتین کو چاہیے کہ اپنے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ان کی وہ زینت جو چھپی ہوئی ہے، یعنی زیور کی جھنجھناہٹ ہو تو اس سے بھی خامخواہ ایک مرد کی جو ہے توجہ ادھر منعطف ہوتی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اگر اس معاملے میں تم سے اب تک کوئی خطا ہوتی رہی ہے اے اہل ایمان تو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، مل جل کر ایک کلیکٹو توبہ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وانکحوا الایاما منکم ایک اور حکم یہ دیا گیا کہ جو تمہارے ہاں بیوائیں ہیں ان کی شادیاں کر دو، بیواؤں کو بٹھائے رکھنا اور ان کی شادیاں نہ کرنا یہ بھی شریعت کے بہت خلاف ہے۔ والصالحین من عبادکم و امائکم اور اپنے غلاموں اور اپنی کنیزوں میں سے بھی جو بھلے ہیں نیک ہیں درست ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ان کے بھی نکاح کر دو، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا اور جن لوگوں میں نکاح کی مقدرت نہ ہو یعنی وہ خرچ نہ کر سکتے ہوں مہر نہ دے سکتے ہوں، نکاح حتی یغنیہم اللہ من فضلہ تو وہ اپنے آپ کو تھامے رکھیں اپنی عفت کی حفاظت کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے اور پھر وہ نکاح کر سکے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم اور تمہارے جو غلام اور لونڈیاں ہیں جو تم سے مکاتبت کرنا چاہیں یعنی وہ طے کر لیتے تھے کہ اتنی رقم ہم آپ کو دے دیں گے آپ ہمیں آزاد کر دیں، پھر محنت مزدوری کرتے تھے اور اتنی رقم دے دیتے تھے تو وہ آزاد ہو جاتے تھے، تو ان کے ساتھ مکاتبت کرو یعنی یہ چیز جو ہے حکم کے درجے میں ہے کہ اگر کوئی غلام یہ چاہتا ہے تو ضرور کرو، ان علمتم فیہم خیرا اگر تمہارا ان کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک چال چلن کے لوگ ہیں اور وہ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس کو پورا کریں گے۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور وہ ذرے مکاتبت ادا کرنے میں ان کی مدد کرو اور دو انہیں اپنے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء اور اس معاشرے میں ایک عام چلن یہ بھی تھا اس وقت تک جس کی اصلاح اسلام کر رہا ہے کہ جو کنیزیں ہوتی تھیں لونڈیاں ان سے وہ پیشہ کراتے تھے کمائی کے لیے، فرمایا اپنی ان کنیزوں کو گناہ کے اوپر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا جبکہ وہ چاہتی ہو پاک دامنی اختیار کرنا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا اور اس لیے کہ تم لوگوں تم دنیا کا کچھ ساز و سامان حاصل کر لو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جو ان کو مجبور کرے گا تو چونکہ انہیں مجبور کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا، سارا گناہ جو ہے ان پر آئے گا جو انہیں مجبور کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ اور لوگوں دیکھو ہم نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی وہ آیات جو بالکل ہر چیز کو کھول کھول کر واضح کر رہی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اور ہم نے کچھ حالات بتا دیے ہیں تم سے پہلوں کے جو حالات رہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ اصل میں موعظہ ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرنا چاہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔